حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی حبیبه ونجیبه وخیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشیر رحمته ونذیر نقمته سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد۔ وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، اما بعد فقد قال الله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں فرش ازائے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک کیا، اور واقعا ایک ایسی درسگاہ، ایک ایسا پلیٹ فارم کے جس سے مستقل انسان ترقی کی منازل کو طے کر سکتا ہے، مستقل انسان کمال کی جانب اپنے راستے کو طے کر سکتا ہے۔ سورہ مبارکہ نحل کی آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے، واللہ انزل من السماء ماء، پروردگار ہے کہ جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، فاحیا بہ الارض، اور اس پانی کے ذریعے کام کیا لیتا ہے کہ اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتہا، موت کے بعد، یعنی جب وہ زمین مر چکی ہوتی ہے، جب وہ زمین اس قابل نہیں رہتی کہ وہ فصل اگا سکے، اس کی زرخیزی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار پانی کو بھیجنے کے ذریعے سے اس زمین کو موت کے بعد دوبارہ حیات عطا کرتا ہے۔ اچھا، یہ وہ بات ہے کہ جو میں اور آپ سب جانتے ہیں، اور ہم نے کئی دفعہ زندگی میں اس کا مشاہدہ کیا کہ بہت سی زمینیں ایسی ہیں کہ جو بنجر ہو چکی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب برسات ہوتی ہے، جب بارش برستی ہے، جب آسمان سے پانی برستا ہے، تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے، یہ بات کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو پروردگار قرآن مجید میں ذکر کرے۔ نارمل ایک روٹین کی بات ہے کہ جب بھی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ برسات برستی ہے اور زمین اس کے ذریعے سے زندہ ہو جاتی ہے، حیات مل جاتی ہے زمین کو۔ لیکن آیت کا دوسرا ٹکڑا پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ان فی ذالکہ، یہ جس کو تم بہت روٹین کی بات سمجھ رہے ہو، یہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ بہت ہی عادی سی بات ہے، بہت نارمل بات ہے، یہ تو ہم دن میں کئی دفعہ دیکھتے ہیں، زندگی میں کئی دفعہ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ پانی سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے ان فی ذالکہ، یہ جو زمین زندہ ہوتی ہے نا، لآیتن لأولی الالباب، ان فی ذالک، اس کے زندہ ہونے میں، لآیتن لقوم یسمعون، نشانی ہے کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے کہ جو سنتی ہے، یعنی جو قوم سنتی ہے اس کے لیے نشانی ہے. اب اس مقام پر صرف ایک توضیح دیتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہوں. وہ کیا کہ پروردگار جب اس آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے تو سبھی اس آیت کو سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں جو سننے والے ہیں، جو کان رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ ہر ایک کے لیے نشانی ہے. خدا نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کے لیے نشانی ہے، خدا کہہ رہا ہے ان فی ذالک لآیتن لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ جو سنتے ہیں. بس سننے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہماری نگاہ میں کچھ اور ہے اور قرآن کی نگاہ میں کچھ اور ہے. اسی لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے پاس کان ہیں لیکن لا يَسْمَعُونَ بِهَا، سنتے نہیں ہیں. پروردگار کہتا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے کہ آنکھیں ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی بھی ہیں، منظر دیکھ بھی رہے ہیں ظاہری طور پر، لیکن قرآن ان کو بینا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے نابینا ہے. کان ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ، کام بھی کر رہے ہیں، آواز بھی کان میں پڑ رہی ہے لیکن سنتے نہیں ہیں. قرآن مجید کہتا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن کانوں کے ذریعے سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں کے ذریعے دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ قُلُوبٌ، ہم نے ان کو دل دیا ہے، لا يَفْقَهُونَ بِهَا، لیکن اس کے ذریعے سے غور و فکر نہیں کرتے. اب اس مقام پر کیسے سمجھا جائے کہ قرآن مجید کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ قرآن مجید جو کہنا چاہ رہا ہے کہ آنکھیں ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں اور سنتے نہیں ہیں، دل ہے اور سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، تو اس مرحلے کو کیسے سمجھا جائے؟ تو اب میرے پاس یہاں پر دو آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں تو پوری مجلس اسی کی تفصیل میں چلی جائے گی. دوسرا آپشن میرے پاس یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی سادہ سی مثال عرض کر کے اس بات کو سمجھا کر اگلے مرحلے میں وارد ہو جاؤں. ایک مرتبہ صلوات کا سہارا دیجیے محمد و آل محمد پر. آپ سب میں سے ہر ایک کا سروکار رہا ہوگا، آج کل اس کا استعمال خیر کم ہو گیا لیکن ایک استعمال کی چیز ہے، آج کل بھی استعمال کی جاتی ہے، وہ ہے ماؤس. جب آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو ایک ان پٹ ڈیوائس ہے کہ جس کا نام ہے ماؤس. آپ نے ماؤس لیا اپنا، دیکھا کہ خراب ہو گیا، آپ لے کر کے گئے دکاندار کے پاس، آپ نے کہا کہ بھائی یہ خراب ہو گیا، اس کو آپ ٹھیک کر دیجئے. اس نے ماؤس کو کنیکٹ کیا اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اور اس نے اس کو موو کر کے دیکھا، اس کو ہلا کر کے دیکھا تو اس کا جو کرسر تھا وہ موو کر رہا تھا. اس نے آپ سے جواب میں کہا کہ بھائی یہ خراب نہیں ہوا. کیوں خراب نہیں ہوا؟ کہا کہ یہ موو کر رہا ہے، یہ ہل رہا ہے، دیکھو جب اس کو ہلاتے ہیں تو یہ ہل رہا ہے. آپ نے کہا کہ نہیں یہ خراب ہو گیا. تو وہ آپ سے سوال یہ کرے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خراب ہو گیا اس کی دلیل کیا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا اس کی دلیل کیا ہے. تو آپ یہ سامنے سے جواب دیں گے کہ بھیا یہ جو موو کر رہا ہے یہ مقدمہ ہے، یہ مقصد اور ہدف نہیں ہے. اس موو کرنے کے ذریعے سے مجھے اس کو کسی مقام پر لے جانا ہے اور وہاں لے جا کر کے اس کو کلک کرنا ہے. اگر یہ موو کرتا رہے اور کلک نہ کرے تو اس کو ناکارہ تصور کیا جائے گا، تصور کیا جائے گا کہ یہ کام نہیں کر رہا، جبکہ ہل رہا ہے، موو کر رہا ہے، لیکن اس مقدمے کو تو انجام دے رہا ہے، لیکن مقدمہ جس ہدف کی خاطر تھا اس ہدف کو انجام نہیں دے رہا. جس طرح وہ ماؤس کے جس کا کرسر ہل رہا ہوتا ہے لیکن کلک نہیں کر رہا ہوتا اور آپ کہتے ہیں کہ خراب ہو گیا ہے، بالکل اسی طرح سے قرآن مجید کہہ رہا ہے ان کی آنکھیں ہل رہی ہیں، ان کے کان سن رہے ہیں، ان کے دل دھڑک رہے ہیں، یعنی حرکت ہے لیکن یہ حرکت مقدمہ ہے ہدف کے لیے. ہدف کیا ہے؟ کہ یہ آنکھیں پہاڑ کو دیکھیں لیکن پہاڑ کو دیکھ کر کے رک نہ جائیں، بلکہ پہاڑ کو دیکھ کر کے پہاڑ کے خالق تک پہنچیں. سمندر کو دیکھیں لیکن سمندر کو دیکھ کر کے رک نہ جائیں، سمندر کے خالق تک پہنچے. دریا کو دیکھ کر کے رک نہ جائیں، دریا کے خالق تک پہنچے. یعنی حرکت کر رہی ہیں لیکن کلک نہیں کر رہی، یعنی آنکھوں کا جو دل کے ساتھ رابطہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، کانوں کا جو دل کے ساتھ رابطہ ہے وہ منقطع ہو گیا. اسی لیے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ ان فی ذلک لآیتن لقوم یسمعون، سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی وہ سننے والے نہیں جو کانوں سے سنتے ہیں، وہ سننے والے کہ جن کے کانوں کا تعلق دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کس چیز سے نشانی لے لیں گے؟ اس پانی کے برسنے سے اور زمین کے زندہ ہونے سے۔ اب آج کی گفتگو، چونکہ ہم نے جو موضوع قرار دیا ہے وہ ہے احیاء دین میں امامت کا کردار، تو آج کی گفتگو شاید حیات ہی کے مرحلے پر رک جائے کہ حیات کسے کہتے ہیں۔ حیات کا معنی بایولوجیکلی کچھ اور ہے، اور اسلام کی نگاہ میں اور قرآن کی نگاہ میں حیات کا معنی کچھ اور ہے۔ ہم ظاہری طور پر کس کو زندہ کہتے ہیں؟ کہ جس کے بدن میں حرکت ہوتی ہے، جس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، جس کا وجود کام کر رہا ہوتا ہے، ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں زندہ ہے۔ اور جیسے ہی روح قبض ہو جاتی ہے، جب روح قبض ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دل دھڑکنا بند ہو گیا، ذہن نے اور بھیجے نے کام کرنا چھوڑ دیا، جو اعضائے بدن تھے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب حرکت نہیں ہے۔ اب اگر غسل بھی دینا ہے اور غسل کے تختے پر لٹایا ہوا ہے تو دو آدمی مل کر کے کروٹ دلوائیں گے تو کروٹ بدلی جائے گی، چار آدمی مل کر کے لباس پہنائیں گے تو کفن پہنایا جائے گا، چار آدمی مل کر کے قبر میں اتاریں گے تو اس کو حرکت دی جا سکتی ہے، ورنہ وہ خود اپنے بدن کو حرکت نہیں دے سکتا۔ ہم کہتے ہیں ایسے شخص کو مردہ کہ جس کے بدن میں حرکت نہ ہو، جس کا دل نہ دھڑک رہا ہو، جس کے باڈی کے آرگنز کام نہ کر رہے ہو، ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مردہ۔ لیکن قرآن مجید بعض ایسے زندوں کو کہ جسے ہم زندہ کہہ رہے ہوتے ہیں مردہ کہتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے ہل رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، دل دھڑکن چل رہی ہے اس کی، دل کام کر رہا ہے، بدن میں حرکت ہے، لیکن اس کے باوجود مردہ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہماری اور اسلام کی نیند کی تعریف میں فرق ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سو رہا ہے، جب اٹھ گیا انسان کی آنکھیں کھل گئیں، اس کو چیزیں سمجھ میں آنے لگ گئی، کہا کہ اب یہ اٹھ گیا، اب یہ سویا ہوا نہیں ہے۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الناس نیام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الناس نیام، بہت ہی کمال کا کام ہمارے بھائی نے انجام دیا ہے۔ مجھے ویسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں صلوات پڑھنا اور پڑھوانا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ جس طرح سے مجلس چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بھائی نے صلوات پڑھوائی۔ ایک دفعہ اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ کہ الناس نیام، یعنی جو جاگ رہا ہے اس کو بھی امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ سو رہا ہے، اور جب مرے گا علیمو تب جاگے گا۔ دو طرح سے روایت آئی، بعض نے کہا کہ علیمو، بعض نے کہا کہ انتبہو۔ جب مرے گا تو یا تو متنبہ ہو جائے گا، یا اس وقت جانے گا کہ سو رہا تھا، اس وقت اس کو پتا چلے گا کہ نیند میں تھا، دنیا میں جاگ رہا تھا، لیکن امیر المومنین کہہ رہے سو رہا ہے، جب سوئے گا تو جاگے گا۔ لوگ مردہ ہیں، جب مریں گے تو حیات پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات کا جو تعلق، جو رشتہ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں زندگی کے ساتھ، وہ کچھ اور ہے، یعنی حیات کی جو بایولوجیکل ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اور ہے، اور حیات کی جو دینی اور قرآنی ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب آئیے قرآنی ڈیفینیشن، قرآن کیا ڈیفینیشن کرتا ہے حیات کی؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حیات کا جو تعلق ہے وہ تعلق ہے علم اور آگہی اور شعور کے ساتھ، یعنی جس میں جتنا شعور ہے اس میں اتنی حیات پائی جاتی ہے۔ اس باب سے اگر آپ جا کر کے دیکھیے تو پتھر جو ہے وہ میری اور آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق زندہ ہے یا مردہ؟ جی، نان لیونگ تھنگز کی جب آپ بات کرتے ہیں، جب آپ لیونگ تھنگز کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حیات یا انسانوں میں پائی جاتی ہے یا حیوانوں میں پائی جاتی ہے، اور بالکل نچلے درجے پر آپ کہتے ہیں کہ چونکہ نشو نما پلانٹس کے اندر ہے تو نباتات کے اندر بھی حیات پائی جاتی ہے۔ لیکن پتھر کو میں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بے جان ہے، اس میں حیات نہیں پائی جاتی۔ لیکن اگر آپ اس زاویہ نگاہ سے دیکھیں جو قرآن مجید کا زاویہ نگاہ ہے، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پتھر میں بھی حیات پائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پتھر میں بھی شعور پایا جاتا ہے. کس بات کا شعور پایا جاتا ہے؟ سورہ مبارکہ جمعہ. آج روز جمعہ ہے, آپ سب نے نماز جمعہ میں اگر شرکت کی ہو تو سورہ جمعہ کو سنا ہوگا. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے. یعنی پتھر بھی خدا کی تسبیح کر رہا ہے, یعنی پتھر میں بھی شعور پایا جاتا ہے, یعنی پتھر بھی اپنے خالق کو پہچانتا ہے. جب پتھر معرفت خدا رکھتا ہے اور شعور رکھتا ہے تو پتھر کے اندر بھی حیات پائی جاتی ہے. فرق یہ ہے کہ میں اور آپ اس حیات کو درک نہیں کر سکتے, میں اور آپ اس حیات کو درک نہیں کر سکتے, پتھر میں بھی حیات پائی جاتی ہے. اسی لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے, ان من شیء الا یسبح بحمدہ, کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جو تسبیح خدا نہ کر رہی ہو. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم, تم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ سکو. اسی لیے یہاں پر آ کر کے مفسرین نے بیان کیا, کہا کہ جب رسول ختم مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کنکریوں کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا تو ہم کیا کہتے ہیں, کنکریاں تسبیح کرنے لگی. معروف کیا ہے ہمارے درمیان, مشہور کیا ہے, کیا کہتے ہیں کہ وہ کنکر تسبیح خدا کرنے لگے. علماء بیان کرتے ہیں نہیں, تسبیح خدا کرنے نہیں لگے, محمد کے ہاتھوں پر آنے سے وہ تسبیح تمہارے لیے قابل فہم ہو گئی. تسبیح وہ پہلے بھی کر رہے تھے لیکن تمہارے لیے قابل فہم نہیں تھی, تم اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے, تمہاری سمجھ سے بالاتر تھی. بالکل اسی طرح اب یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ایک موضوع گفتگو ہے. میں صرف جوانوں کے لیے, بچوں کے لیے ایک مثال دے دوں. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت بھی میرے اور آپ کے کان کتنے ہی ساؤنڈ ایسے ہیں جس کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کہا کہ خاص مقدار میں اگر ساؤنڈ ہو تو اس کو ہمارا کان سن سکتا ہے, لیکن نہ اس سے بالاتر کو سن سکتا ہے نہ اس سے کمتر کو سن سکتا ہے. اسی لیے بعض حیوانات سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو زلزلے کا پہلے پتہ چل جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ زلزلے کا پہلے پتہ چل جاتا ہے, کہ زلزلے سے جو آواز ایجاد ہوتی ہے زمین کے وسط میں, وہ آواز میں اور آپ نہیں سن سکتے لیکن وہ حیوان سن لیتا. اسی طرح ہوائی جہاز سے متعلق بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز کی آواز کو ہم اور آپ کبھی دور سے نہیں سن سکتے, لیکن بعض جانور ہیں کہ جو سن سکتے ہیں. یعنی ان کی صلاحیت کانوں کی مجھ سے اور آپ سے زیادہ ہے. تو وہ جو سن رہے ہیں کیا وہ ساؤنڈ نہیں ہے؟ ساؤنڈ ہے, لیکن میرا اور آپ کا کان یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس کو درک کر سکے. اسی طرح پروردگار کہہ رہا ہے یہ مت کہو کہ یہ تسبیح نہیں کر رہے, یہ تسبیح کر رہے ہیں, تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. یعنی تم میں وہ کیپیبلٹی, وہ قابلیت, وہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ تم درک کر سکو, تم درک کر سکو. اور ایک آسان مثال دوں آپ کی, تاکہ بات میری منتقل ہو سکے اور آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل ہو سکے. آنکھوں سے سن سکتے ہیں؟ نہیں. کانوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کہا کہ آنکھوں کے اندر ایک صلاحیت ہے, جو صلاحیت ہے آنکھیں وہی کام کر سکتی ہیں, اور کانوں کے اندر ایک جدا صلاحیت ہے, کان وہی کام کر سکتے ہیں کہ جو کر سکتے ہیں. آنکھوں والا کام کان سے نہیں لیا جا سکتا, کان والا کام آنکھوں سے نہیں لیا جا سکتا. یعنی جس کی جو صلاحیت ہے وہ اس کے مطابق درک کرتا ہے, اس کے مطابق درک کرتا ہے. خیر اب تو وہ زمانہ گزر گیا, اب تو سب کچھ موبائل پر ہے, سب کچھ جو ہے وہ ہاتھوں میں ہے. ٹی وی تو نہیں معلوم کہ کتنے گھروں میں کتنے عرصہ ہو گیا کہ ٹی وی اب کھولا بھی نہیں جاتا, لیکن جس زمانے کے اندر ٹی وی لگایا جاتا تھا اور وہ اینٹینا لگایا جاتا تھا, تو کیا بھائی اینٹینا اس کے اندر جتنی صلاحیت ہوگی اتنے چینل وہ پک کرے گا, اور جتنے چینل وہ پک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اتنے چینل آپ کو دکھا سکتا ہے. اسی لیے اگر آپ کا اینٹینا اچھی کوالٹی کا نہیں ہے, خراب ہو گیا ہے, تو اینٹینا تبدیل کیجیے. کیوں؟ کیونکہ اس کی صلاحیت کم ہو گئی ہے, اس کی قابلیت کم ہو گئی ہے. بس انسان کا وجود بھی اسی طرح سے, یہ سب کچھ جو ہمارے اطراف میں ہے یہ سب کا سب مجھے اور آپ کو میسج اور پیغام دے رہا ہے. میں اور آپ اس پیغام کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, میں اور آپ اس پیغام کو درک نہیں کر سکتے, ان پیغامات کو وصول نہیں کر سکتے, کیونکہ میرے اور آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ پیغام کو وصول کر سکے. ابھی ہمارے پاس اینڈرائڈ کا فون ہے یا آئی فون ہے, اس کے اندر آپ تصویر بھیجیں تو وہ تصویر آپ کے پاس واٹس ایپ پر کسی اور ایپلیکیشن پر ریسیو ہو جاتی ہے. لیکن آج سے آپ چلے جائیے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, تو جو فون تھے وہ میسج اور فون کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے, وہ سادے والے فون تھے جو پہلے زمانے میں آتے تھے, تو اس میں آپ تصویر نہیں بھیج سکتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فون کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے تصویر کو بھیجا جا سکے, اور سامنے والے فون کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس تصویر کو وصول کر سکے. تو جب تحقیق بڑھی تو انہوں نے فون کے اندر اس صلاحیت کو ایجاد کیا, اس قابلیت کو ایجاد کیا. اسی لیے یہ کوئی اچھمبے کی اور انوکھی بات نہیں ہے کہ اولیاء الہی مخلوقات خدا کی تسبیح کو سنتے ہیں. انہوں نے اپنے اندر اس قابلیت کو, اس صلاحیت کو, اس کیپیبلٹی کو ایجاد کیا. جب وہ صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے, قابلیت بڑھتی چلی جاتی ہے, تو بہت سی باتیں کہ جو عام لوگ نہیں سن سکتے ولی خدا سن سکتا ہے, بہت سی باتیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے وہ ولی خدا دیکھ سکتا ہے. آج میں اور آپ کربلا جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اربعین پر زائرین کا رش دیکھ کر کہتے ہیں کہ بہت رش ہے ماشاءاللہ, اور اگلے سال اور لوگ آئیں گے, اگلے سال اور لوگ آئیں گے. یہ میں اور آپ جو کہتے ہیں کہ اگلے سال اور لوگ آئیں گے, یہ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ مشاہدے کی بنیاد پر کہتے ہیں. یعنی جو آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں, جو آنکھوں نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں. بہت سی چیزیں میری آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی, جو نہیں دیکھ پا رہی اس کی گواہی نہیں دے سکتے. آج کل جو دن گزر رہے ہیں 11 محرم سے لے کر کے, آپ اس میں مصائب میں سنتے ہیں کہ حضرت زینب کبریٰ نے کہا کہ اس مقام پر مزار بنیں گے, اس مقام پر قبریں بنیں گی. کس چیز کو دیکھ کر کے کہا؟ روزے کو دیکھ کر کے نہیں کہا, زائرین کو دیکھ کر کے نہیں کہا, قبر کو دیکھ کر کے نہیں کہا, بلکہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بے گور و کفن لاشے برادر کو دیکھ کر کے کہا. یعنی آج جو میں اور آپ کہتے ہیں کہ اگلے سال بہت زائر آئیں گے, وہ کجا اور زینب کا کہنا کجا؟ کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ مشاہدے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں, زینب وعدہ الہی کی بنیاد پر کہہ رہی ہے. زینب کبریٰ وعدہ الہی کی بنیاد پر کہہ رہی ہیں, یعنی وہ وعدہ الہی جس کو میری اور آپ کی آنکھیں مشاہدہ نہیں کر سکتی, زینب کبریٰ اس کو مشاہدہ کر رہی ہیں. یہ اولیاء الہی کی صفت ہے, اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. خیر, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بس حیات کا تعلق آگہی اور شعور کے ساتھ ہے. جس مخلوق میں جتنی آگہی اور شعور پایا جائے گا اتنا ہی اس کے اندر حیات پائی جائے گی. اسی لیے حیات کے مرحلے پر جمادات کا مرحلہ کچھ اور ہے, نباتات کا مرحلہ کچھ اور ہے, حیوانات کا مرحلہ کچھ اور ہے. اسی لیے حیات کو جب تقسیم کیا تو کہا کہ حیات نباتی, حیات حیوانی, حیات انسانی, اور اس کے بعد پھر حیات ایمانی, اور پھر اس کے بعد حیات طیبہ. یہ حیات خود اپنے مقام پر ایک موضوع ہے, لیکن اس کو علماء نے اس طرح سے تقسیم کیا ہے. بس جس بھی مخلوق کے اندر جتنا شعور و آگہی ہوگا, جتنا شعور و آگہی ہوگا اتنا وہ حیات کے مرحلے پر آپ کو نظر آئے گی. لیکن جو ایک چیز متفاوت ہے انسان کے اندر وہ کیا ہے کہ پروردگار متعال نے انسان کو شعور و آگہی کے ساتھ اختیار بھی دیا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ انسان اتنی ڈائیورسٹی رکھتا ہے, اتنا تنوع رکھتا ہے کہ چاہے تو فرشتوں کے لیے مسجود قرار پائے, چاہے تو جانوروں سے بدتر ہو جائے. یعنی اس کو ہم نے شعور انسانی دے دیا, لیکن فرشتہ اپنے اس شعور کو کھو نہیں سکتا, پتھر اپنے اس شعور کو کھو نہیں سکتا, حیوان اپنے اس شعور کو کھو نہیں سکتا. جو شعور خدا نے دے دیا, جو آگہی خدا نے دے دی, اسے وہ کھو نہیں سکتا, اسے وہ فراموش نہیں کر سکتا, اس کو وہ مس نہیں کر سکتا. لیکن انسان تمہیں اختیار دیا کہ تم چاہو تو اس حیات انسانی کے سافٹ ویئر کو ہٹا کر حیات حیوانی کا سافٹ ویئر انسٹال کر لو. اگر تم انسٹال کر لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اولائک کل انعام بل ہم ازل, جانوروں سے پست ہو جاؤ گے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ قیامت کے دن بعض لوگ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش میں مٹی ہوتا. تو کیوں کہہ رہے ہیں وہ کہ اے کاش میں مٹی ہوتا؟ یعنی اے کاش خدا نے میرے اندر یہ انسانی آگہی کا سافٹ ویئر نہ ڈالا ہوتا, میرے اندر اس حیات جمادی اور جو مٹی کا جو حیات کا مرحلہ ہے، جو مٹی کا شعور و آگہی کا مرحلہ ہے، وہ سافٹ ویئر میرے اندر ڈالا ہوتا تو مجھے آج انسانوں والا حساب کتاب نہ دینا پڑ رہا ہوتا. اسی لیے وہ قیامت کے دن کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا. بس عزیزان گرامی قدر، آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ جس میں جتنی شعور و آگہی اس میں اتنی حیات پائی جائے گی. اب یہ بات ہو گئی حیوانوں کی، فرشتوں کی، انسانوں کی، جمادات کی، نباتات کی، کہ جس میں جتنا شعور و آگہی ہے اس میں اتنی حیات پائی جاتی ہے. اب قرآن مجید اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اجابت کرو. کیا اجابت کرو؟ جواب دو، لبیک کہو. کس کو؟ استجیبوا للہ، اللہ کو، وللرسول، اور رسول کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات عطا کر سکیں. یعنی تمہاری حیات متوقف ہے کس چیز کے اوپر؟ اجابت الہی اور اجابت رسول الہی کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی جب اجابت کرو گے تو سامنے سے نصیب ہوگا شعور و آگہی، اور جتنا شعور و آگہی بڑھے گا اتنی حیات کے مرحلے بڑھیں گے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن مجید کیوں شہداء کو زندہ کہتا ہے. کہا کہ بعض لوگوں کا شعور و آگہی کا مرحلہ اتنا بڑھ جاتا ہے، غیب پر ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ شعوری طور پر اس زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر موت کا انتخاب کرتے ہیں. شعور کا مرتبہ اتنا بڑھ گیا کہ پروردگار انہیں حیات ابدی کی نعمت سے نواز دیتا ہے. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، انہیں مردہ مت سمجھنا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے شعور کے اور آگہی کے مرحلے کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ ایک مقام پر اس کو زندگی موت لگنے لگی اور موت زندگی لگنے لگی. یعنی غیب پر ایمان اتنا بڑھ گیا کہ سب جس کو زندگی کہہ رہے تھے وہ کہہ رہا تھا یہ موت ہے، اور سب جس کو موت کہہ رہے تھے کہہ رہا تھا کہ یہ زندگی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں قرب الہی پایا جاتا ہے. اتنا اس نے عرفان قرب الہی پیدا کر لیا کہ اب اس کو جو ہم حیات دے رہے ہیں وہ حیات 2, 4, 8, 10, 12, 15 سالوں کی نہیں ہے، بلکہ قیام قیامت تک یہ زندہ ہیں. انہیں مردہ کہنا بھی گناہ ہے، ان کو مردہ گمان کرنا بھی گناہ ہے. اچھا فرما رہے ہیں یا علی محمد. تو اب اگلے مرحلے پر آئیے جہاں میں آج اپنی گفتگو کو روکنا چاہتا ہوں. یہ وہ آخری مرحلہ ہے کہ جس میں اب اس وقت داخل ہو رہا ہوں. جب حیات کے مرحلے پر انسان نے آنا ہے اور شعور و آگہی لینا ہے، اور شعور اور آگہی ملنے والا ہے استجابت خدا اور استجابت رسول خدا سے، تو رسول کا اور رسول خدا کا اور اللہ کا پیغام کیا ہے؟ دین. کہا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں. تو اللہ کس چیز کی طرف پکارے گا؟ رسول کس چیز کی طرف پکارے گا؟ اللہ اور رسول پکارے گا دین کی طرف. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ کسی کے بھی کردار کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. مثال کے طور پر میں ابھی یہاں بیٹھ کر کے مجلس پڑھ رہا ہوں تو دین کی بات کر رہا ہوں، لیکن ممکن ہے کہ نیچے آپ کے ساتھ نجی کسی محفل میں بیٹھا ہوں تو دین کی بات نہ کر رہا ہوں. ابھی آپ کو جو بلا رہا ہوں تو حسین کی طرف بلا رہا ہوں، ابھی بلا رہا ہوں تو خدا کی طرف بلا رہا ہوں، ابھی بلا رہا ہوں تو رسول خدا کی طرف بلا رہا ہوں. لیکن ممکن ہے کہ جب میں نیچے اتروں تو اس کے بعد آپ کو کسی ایسے کام کی دعوت دوں جو خدا کی طرف بلانا نہ ہو. اس لیے میری شخصیت پر مہر تائید نہیں لگ سکتی، کیونکہ میں کبھی خدا کی طرف بلاتا ہوں، کبھی خدا کی طرف نہیں بلاتا. اسی لیے میرے ہاتھ کو ید اللہ نہیں کہا جائے گا، میری آنکھ کو عین اللہ نہیں کہا جائے گا، میری صورت کو وجہ اللہ نہیں کہا جائے گا، میرے پہلو کو جنب اللہ نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ کبھی رنگ خدائی ہے، کبھی رنگ خدائی نہیں ہے. آپ نے کسی عالم کو دیکھا، آپ کو خدا یاد آ گیا، تو ایک دفعہ دیکھا تو خدا یاد آ گیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمیشہ دیکھ کر کے خدا یاد نہیں آ رہا, وہ ہمیشہ کار خدائی میں مصروف نہیں ہے. اس کی آنکھیں عین اللہ اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ ممکن ہے کبھی خدا کے مطابق دیکھیں, ممکن ہے کبھی خدا کی مرضی کے مطابق نہ دیکھیں. عین اللہ اس کی آنکھ ہو سکتی ہے کہ جو کھلی ہو تب بھی خدا کی مرضی کے مطابق ہو, اور اگر ہجرت کی رات آنکھیں بند ہو جائیں تو بھی خدا کی مرضی کے مطابق ہو. اس کی آنکھ عین اللہ ہو سکتی ہے, ہاتھ اس کا ید اللہ ہو سکتا ہے, جو خیبر میں چلے تب بھی خدا کے لیے ہو, اور اگر رسول کے جانے کے بعد رسی بندھوائے تب بھی خدا کے لیے ہو. اس کا ہاتھ ید اللہ ہو سکتا ہے, اس کا ہاتھ ید اللہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رضا الہی کے مطابق چلے. بس عزیزان گرامی قدر, تو اللہ اور رسول پکار رہے ہیں دین کی طرف, اور دین کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو حیات ملنی ہے. یعنی جو محیی ہے, اب اس مقام سے عبور کر جائیے تاکہ کل میں اس مقام سے گفتگو دوبارہ شروع کر سکوں, جو قوت حیات دہندہ ہے, جو حیات دینے والی ہے, جو محیی ہے, وہ کون ہے؟ وہ ہے دین. دین حیات دینے کے لیے ہے. استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور رسول کی اجابت کرو جب وہ تمہیں پکاریں. وہ کس چیز کی طرف پکاریں گے؟ وہ دین کی طرف پکاریں گے. جب وہ دین کی طرف پکاریں گے تو تمہیں دین کے ذریعے سے تمہیں حیات دی جائے گی, تمہیں زندہ کیا جائے گا. کون سی حیات؟ بایولوجیکل حیات کی بات نہیں ہو رہی, اس قرآنی حیات کی بات ہو رہی ہے جس کو میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کیا. بس اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو وہ جو دین کا پیغام اللہ اور رسول کی طرف سے آ رہا ہے اس کو فالو کرتے چلے جاؤ. دین وہ حیات دہندہ ہے کہ جو تمہیں زندہ کر سکتا ہے. اس مقام تک آپ پہنچ گئے. ہمارا موضوع گفتگو کیا ہے؟ آج میں نے اس کا مقدمہ آپ کے سامنے تیار کر لیا. موضوع گفتگو کیا ہے؟ احیاء دین میں امامت کا کردار, احیاء دین میں امامت کا کردار. اب میں بہت ہی آسان سی مثال کا سہارا لوں تاکہ جو جوان ہیں, جو بچے ہیں, ان کی بات سمجھ میں آ جائے. آپ کے گھر میں آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ کراچی جیسے شہر میں بجلی کی کیا صورتحال ہے, کہ شاید آدھا دن ہمارے یہاں پر بجلی نہیں ہے بعض علاقوں میں. تو بجلی میں آپ نے استعمال کیا UPS. UPS کیا کرتا ہے؟ جب بجلی آئے گی تو اس کو اپنے اندر سیو کر لے گا. وہ بیٹری جو اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے, اس بیٹری میں وہ بجلی سیو ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ جب بجلی چلی جائے گی تو وہ آپ کو فراہم کرے گا. آپ کے گھر میں لائٹ چلی گئی, UPS کام نہیں کر رہا, آپ نے بیٹری اٹھائی لے کر کے گئے ٹھیک کرنے والے کے پاس. آپ نے کہا بھائی یہ کام نہیں کر رہا, یہ چارج نہیں ہو رہی, یہ اس کے اندر بجلی سیو نہیں ہو رہی. اس ماہر نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد کہا کہ نہیں, اس کی بجلی لینے کی طاقت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بجلی لے تو رہی ہے, یہ بیٹری زندہ ہے, یہ بیٹری مردہ نہیں ہے, لیکن اس بیٹری کے زندگی دینے کی طاقت ختم ہو گئی ہے. یعنی بجلی اپنے اندر اس اپنی وسعت کے اندر سما رہی ہے, اس بجلی کو اخذ کر رہی ہے, اس کے اندر سیو ہے, لیکن جو پروڈیوس کرنے کی صلاحیت ہے, جو دینے کی صلاحیت ہے, جو اعطا کرنے کی صلاحیت ہے, وہ صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے. بس دین کبھی مردہ نہیں ہوتا. اب اس بہت ہی باریک سے مرحلے سے میرے ساتھ عبور کیجئے گا. دین کبھی مردہ نہیں ہوتا, دین ہمیشہ زندہ رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دین آیا ہے اس کی طرف سے کہ جو حی ہے, اور حی نے دین کو حی بنایا ہے. بس وہ زندہ ہمیشہ, اس کا دین ہمیشہ زندہ. تو پھر دین کیوں حیات عطا نہیں کر سکتا؟ کہ انسان دین کی روح کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے, دین میں تحریف کی کوشش کرتا ہے, دین کی زندگی نہیں ختم ہوتی, دین کے زندگی دینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. دین کی زندگی ختم نہیں ہوتی, دین کی زندگی دینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. یعنی دین آج بھی زندگی دینے کے لیے تیار ہے. وہ جو زندگی لینے کا مرحلہ تھا, تم جب زندگی دے رہا ہے دین اور تم اس زندگی کو لے رہے ہو, وہ زندگی اور حیات لینے کا مرحلہ اگر کمزور پڑ جائے تو دین زندہ رہتا ہے, دین زندہ رہتا ہے, لیکن اس دین کے ذریعے سے حیات دینے کا مرحلہ, دوسرے الفاظ میں کہوں دین ہمیشہ حی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی انسانوں کے کارناموں کی وجہ سے وہ دین اس زندگی کو انسانوں تک پہنچا نہیں پاتا۔ اب آئیے سرنامہ کلام کی آیت کی طرف۔ واللہ انزل من السماء ماء، پروردگار آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندگی دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کبھی کبھی وہ صورتحال آ جاتی ہے کہ وہ زمین اپنے اندر پوٹینشیل رکھتی ہے، اس زمین کے اندر وہ طاقت ہے کہ زرخیز ہو جائے، لیکن اس کو اس زرخیزی کو عطا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے تاکہ پانی کے ذریعے سے اس زمین کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اب پروردگار دین دے کر کے جا رہا ہے اپنے نبی کے ہاتھوں، اپنے نبی کے ہاتھوں ہمارے سپرد کر کے جا رہا ہے دین، اور دین نے ہمیں زندہ کرنا ہے، اور میں نے اور آپ نے دین کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے نتیجے میں جس نے مجھے زندگی عطا کرنی تھی اس سے میں نے زندگی نہیں لی، اور اس طاقت کو میں نے ختم کر دیا، دین کے زندگی دینے کی طاقت کو۔ تو اب اس مقام پر میں بہت آسان سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ کی گاڑی میں بیٹری لگی ہوتی ہے، وہ بیٹری کبھی کبھی آپ نے گاڑی اسٹارٹ کی، دیکھا اسٹارٹ نہیں ہو رہی، تو کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ اس کی جو حیات دینے کی طاقت ہے نا وہ متاثر ہو گئی ہے، جو یہ حیات دیتی تھی گاڑی کو وہ متاثر ہو گئی، تو کیا کیا جائے؟ کہ دوسری گاڑی منگوائی جائے جس کی بیٹری کام کر رہی ہو، اور اس میں سے تار لگا کر کے، وائر لگا کر کے اس بیٹری کو ایک جھٹکا دیا جائے، اس حیات کو دوبارہ اس میں پلٹایا جائے، اس صلاحیت کو دوبارہ اس میں پلٹایا جائے تاکہ جو حیات اس کے اندر موجود ہے وہ دینے کی صلاحیت دوبارہ ایجاد ہو جائے۔ یہ کام اپنی عام زندگی میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بعض لوگوں کے کارنامے کی وجہ سے وہ دین کے جو زندگی دینے کے لیے آیا تھا، دین زندہ ہے لیکن زندگی دے نہیں پا رہا، یعنی اس کے محیی ہونے کی صلاحیت متاثر ہو گئی ہے۔ اس مقام پر کسی ایسے کی ضرورت پڑے کہ جو خود حی ہو اور وہ شعور و آگہی کے اسی مقام پر ہو جس مقام پر دین ہے، اور وہ ذات آئے اور آنے کے بعد حیات دینے کی طاقت جو دین کی متاثر ہو گئی ہے اسے دوبارہ پلٹائے تاکہ دین دوبارہ لوگوں کی زندگیوں کو زندہ کر سکے، لوگوں کی حیات کو حیات عطا کر سکے۔ اس طاقت کا نام ہے امامت، کہ جب دین کی اس طاقت کو متاثر ہو جاتی ہے تو امامت آ کر کے دین کو دوبارہ سے محیی بناتی ہے۔ یعنی امامت، اللہم صل علی محمد و آل محمد، یعنی تم نے دین کو بے روح کر دیا، تم نے دین کے اندر جو صلاحیت تھی نا زندگی دینے کی اس کو تم نے چھین لیا۔ یعنی اگر میں ایک اور مثال کا سہارا لوں تاکہ بات میری آسان ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، کسی جگہ پر دھماکہ ہو گیا، خدا نہ خواستہ، کیجولیٹیز ہیں، لوگ گرے پڑے ہیں، زخمی ہیں، لے جانا ہے ان کو ہسپتال، تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمبولینس کی ضرورت ہے، تاکہ ایمبولینس آئے اور ایمبولینس آ کر کے ان کو ریسکیو کرے، ان کو لے کر کے جائے۔ لیکن انسان اتنا نادان ہو گیا کہ جو ریسکیو کرنے کے لیے آیا تھا اس کا دشمن ہو گیا۔ پروردگار نے تمہیں ہلاکت سے بچانے کے لیے بھیجا تھا دین، دین کا کام یہ تھا کہ تمہیں ہلاکت کی پستیوں سے نکالے اور تمہیں حیات عطا کرے، تم اس ایمبولینس کے دشمن ہو گئے۔ تو جب تم ایمبولینس کے دشمن ہو گئے تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ایمبولینس کی عظمت کو تمہیں بتائے کہ اے احمقوں کیا کر رہے ہو، یہ تو تمہیں ریسکیو کرنے کے لیے، اگر اس سے دشمنی کرو گے تو ہلاکت کی پستیوں میں چلے جاؤ گے۔ وہ جو ایمبولینس بچانے کے لیے آ رہی ہے وہ ہے دین، اور جو اس ایمبولینس کو بچا رہا ہے وہ ہے امام، وہ ہے امام۔ تو احیاء دین میں امامت کا کردار کیا ہے؟ کہ دین کی اس صلاحیت کو دوبارہ پلٹانے کے لیے کسی ذات کی ضرورت ہے، اور اس ذات کو امام کہا جاتا ہے۔ یعنی نماز تھی، روزہ تھا کربلا کے میدان میں، حج باقی تھا، جب حسین نکلے ہیں لوگ حج کر رہے تھے، زکات و خمس دے رہے تھے، لوگ زکات و خمس بھی دے رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، 30 دن رمضان کے روزے بھی رکھ رہے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ پھر پرابلم کیا ہے؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہ اس نماز نے ان کو حیات عطا کرنی تھی، اس روزے نے ان کو حیات عطا کرنی تھی، اس خمس و زکات و حج کے ذریعے سے ان کو زندہ ہونا تھا، انہوں نے نماز کو تو رکھا لیکن نماز سے زندگی نہیں لی، انہوں نے روزے کو رکھا لیکن روزے سے زندگی نہیں لی، حج و زکات و خمس ہے اپنی جگہ پر لیکن اس سے زندگی نہیں لی جا رہی، تو اب کوئی آئے اور آ کر کے بتائے کہ دیکھو اس نماز کو ایسے پڑھا جاتا ہے کہ یہ زندگی عطا کرے، اس ذات کو امام کہا جاتا ہے کہ جو زندگی پلٹائے۔ اسی لیے عزیزان گرامی قدر، آزاداری جب ہم کہتے ہیں کہ آزاداری کو زندہ کیا جائے تو آزاداری محتاج نہیں ہے کہ میں اور آپ آزاداری کو زندہ کریں، جب ہم کہتے ہیں آزاداری کو زندہ کیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آزاداری زندہ ہے، آزاداری سے زندگی لی جائے اور حاصل کیا جائے اور خود کو زندہ کیا جائے، اپنے آپ کو زندہ کیا جائے، آزاداری کے ذریعے سے زندگی لی جائے، آزاداری کے ذریعے سے حیات لی جائے۔ یہ آزاداری حیات عطا کرنے کے لیے ہے، زندگی دینے کے لیے ہے۔ تو پس عزیزان گرامی قدر، جب بھی کہا جاتا ہے کہ آزاداری کو زندہ کیا جائے، ذکر امام حسین کو زندہ کیا جائے، تو جس کے ذکر کو زندہ کرنے کا وعدہ خدا نے کیا ہو، میں اور آپ کون ہیں کہ جو اس ذکر کو زندہ کریں گے؟ لیکن جب ہم کہتے ہیں ذکر حسین کو زندہ کرو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ذکر حسین سے اپنی زندگی کا اہتمام کرو، اب ذکر حسین سے اپنی حیات کا بندوبست کرو، خود کو زندہ کرو، یعنی اس رنگ حسینی میں ڈھلتے چلے جاؤ جو حسین رنگ چھوڑ کر کے گئے ہیں، جو اللہ کا رنگ ہے جس کو قرآن صبغت اللہ کہہ کر کے یاد کرتا ہے، اس رنگ حسینی میں ڈھلتے چلے جاؤ، جتنا جتنا ڈھلتے چلے جاؤ گے اتنا اتنا حیات نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ بس عزیزان گرامی قدر، تو آج اس گفتگو کو اسی مقام پر روکتے ہیں، انشاءاللہ کل سے اس گفتگو کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ بارہ محرم الحرام شہدائے کربلا کا سویم ہے، لیکن عزیزوں رواج یہ ہے، رسم یہ ہے کہ لاش کے دفن ہو جانے کے بعد سویم منایا جاتا ہے، لیکن فاطمہ کا لال وہ مظلوم ہے کہ بارہ محرم تک اس کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی زمین پر پڑا ہے اور میں اور آپ اس کا سویم منانے کے لیے جمع ہوں۔ بس عزیزوں کہا کہ امام بارگاہوں میں، عزا خانوں میں اشرائے ثانی کا آغاز بارہ محرم سے ہوتا ہے، کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ آزادار دس تک ماتم کر کے رو کر کے تھک جاتے ہیں، تو گیارہ کو آرام کرتے ہیں، بارہ سے دوبارہ عزا خانوں کا رخ کرتے ہیں۔ عزیزوں میں نے اور آپ نے کل کا دن آرام کر لیا، لیکن ایک بی بی ایسی ہے کہ جس نے آرام نہیں کیا، وہ گیارہ ہی کی صبح بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر کے کوفہ کی جانب لے جائی جا رہی۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ کی اولادیں آزادار ہو جائیں، آپ کی اولادیں فاطمہ زہرا کے بچوں کو رونے والی ہو جائیں۔ کہا کہ دو روایتیں سن لیجئے، کہا کہ جب شام غریبہ چھا گئی تو خیموں کو آگ لگا دی گئی، آپ نے سنا شام غریبہ کے مصائب، جب خیمے جل گئے اور خیموں کی راکھ باقی رہ گئی تو علی کی دو شیر دل بیٹیاں زینب نے کہا ام کلثوم بچوں کو جمع کرتے ہیں، وہ بچے جو بکھر گئے تھے میدان میں ان کو جمع کرنا شروع کیا اور خیمے کی جلتی ہوئی راکھ پر لا کر کے بٹھانا شروع کیا۔ کہا ام کلثوم بچوں کو گنو کتنے بچے رہ گئے؟ کبھی بھی دو بچے نہیں ملتے۔ کہا کون دو؟ کہا مسلم کے دو شہزادے نہیں ملتے، تاریخ نے لکھا کہ حضرت مسلم کے چار فرزند تھے، چار بیٹے تھے، دو بیٹے کربلا کے میدان میں مارے گئے، دو کوفے میں مسلم کے ساتھ قتل کیے گئے۔ کہا مسلم کے دو بیٹے نہیں ملتے، کہاں تلاش کریں؟ عزیزوں آپ تصور کریں، رات کا اندھیرا، چاروں طرف نرغہ آدا، جہاں پر دشمن تالیاں بجا رہے ہوں، جہاں پر دشمن خوشیاں منا رہے ہوں، جہاں پر دشمن رقص کر رہے ہوں، وہاں یہ علی کی دو شیر دل بیٹیاں کہاں جائے دو بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے؟ لیکن آخر میں علی کی یہ دو بیٹیاں اپنے بابا کی طرح سے گئی صحرا اور میدان میں ان دو بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مقام پر پہنچی تو کیا دیکھا؟ کہا کہ دو دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے لگ کر ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ ایک دفعہ کہا بہن ام کلثوم، بھوکے بھی ہیں بچے، پیاسے بھی ہیں، اگر اٹھ گئے نا دوبارہ نہیں سو سکیں گے۔ ایک کام کرو، ایک کو تم گود میں اٹھا لو، ایک کو میں گود میں اٹھا لیتی ہوں، ان کو سوتے میں لے کر کے جاتے ہیں، اگر ان بچوں کو اٹھا دیا پھر یہ سو نہیں پائیں گے، نہ ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کھانا ہے نہ پانی ہے کہ جو ان کی پیاس کو بجھا سکیں۔ ایک بہن نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو اٹھانا چاہا، دوسری بہن نے دوسرے بچے کو اٹھانا چاہا، جیسے ہی دونوں بچوں کو جدا کیا تو کیا منظر دیکھا، دیکھا یہ بچے سو نہیں رہے، یہ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ تاریخ نے لکھا علی کی بیٹی نے فرات کا رخ کیا، کہا عباس تیری بہن کو لاشیں اٹھانے کی عادت نہیں ہے، عباس عباس زینب نے زندگی میں کبھی لاشیں نہیں اٹھائے، عباس آؤ اپنی بہن کی مدد کرو، آؤ مجھے بتاؤ لاشیں کیسے اٹھائے جاتے ہیں۔ بس عزیزوں 11 محرم کو یہ قافلہ تیار ہو گیا۔ ایک دفعہ زینب کبریٰ نے دیکھا سید سجاد اپنے بابا کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بابا کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ آگے بڑھ کر کے کہا مالی اراک تجود بنفسک یا بقیت جدی و ابی و اخی، اے میرے بابا کی نشانی، اے میرے نانا کی نشانی، اے میرے بھائی کی نشانی، تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیوں اس طرح اپنے باپ کے لاشے کو دیکھ رہا ہے؟ کہ پھوپھی اماں آپ دیکھتی نہیں ہیں، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے، انہوں نے اپنے اپنے لاشے دفنا دیے ہیں، رسول اللہ کے نواسے کو کوئی دفنانے والا نہیں ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں ہے۔ ایک دفعہ زینب نے کہا بیٹا فکر مت کرو، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، یہاں روزے بنیں گے، یہاں زائر زیارت کے لیے آئیں گے، یہاں قبریں بنیں گی، یہاں دور دور سے لوگ آئیں گے زیارت کے لیے۔ ایک دفعہ سر کو جھکا کر کے کہا پھوپھی اماں یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن جوان بیٹا زندہ ہو، باپ کا لاشا زمین کربلا پر پڑا رہے، آیا بیٹے کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ باپ کی لاش کو کفن پہنائے، باپ کی لاش کو دفن کرے؟ ایک دفعہ قافلہ روانہ ہو گیا، تاریخ نے لکھا 12 محرم تھی، سید سجاد فیضان امامت سے تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، بنی اسد کے لوگوں کو بلانے کے بعد کہا آؤ دفن کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو دفن کا اہتمام شروع کیا، سب سے پہلے گنج شہیدہ میں سارے شہداء کربلا کو دفنا دیا، حسین کو دفنایا، علی اکبر کو دفنایا، علی اصغر کا ننا سا لاشا حسین کے سینے پہ رکھ دیا۔ لیکن جب حسین کو دفنایا اور جب عباس کو دفنایا، دو جملے تاریخ نے نقل کیے، کہ ایک حسین کی قبر میں اتر کر کے کہا، ایک جملہ عباس کی قبر میں اتر کر کے کہا، لیکن دونوں جملوں میں فرق ہے عزیزوں۔ جب حسین کے قبر میں اترے نا تو کہا یا ابتا یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا، اے ابا عبداللہ، لیتکا کنت حاضرن، اے بابا اے کاش آپ ہوتے، و ترانی اسیرا، اور اپنے بیٹے کو اسیر دیکھتے۔ یہاں پر بات رک گئی، اپنی اسیری کی بات کی، اس سے آگے کچھ نہیں کہا حسین کے قبر میں۔ لیکن تاریخ نے لکھا جب عباس کو قبر میں اتارا اور عباس کی لحد میں اترے، ایک دفعہ سید سجاد نے کہا یا عمّا، اے میرے چچا، لیتکا تنظر حال الحرم والبنات، اے چچا کاش آپ ہوتے، حرم رسول اللہ کو دیکھتے، کاش آپ ہوتے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے، وہن ینادین وعطشا وغربتا، اے چچا کاش آپ ہوتے اور آپ دیکھتے کیسے سکینہ چلا رہی تھی، کیسے زینب بین کر رہی تھی۔ ایک دفعہ کہا بنی اسد والوں ذرا دور چلے جاؤ، بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کافی دیر تک سید سجاد قبر میں رہے، سید سجاد قبر میں کچھ باتیں کرتے رہے، کسی کو نہیں معلوم کہ کیا باتیں کی۔ یہ ایک جملہ جو انہوں نے سنا وہ تاریخ نے نقل کیا، اس کے بعد سید سجاد کیا کہتے رہے کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن عزیزو یہی کہا ہوگا، عباس تم جو گئے حسین کا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہو گیا، عباس تم جو گئے زینب ام کلثوم کی چادر چھن گئی، عباس عباس آؤ دیکھو سکینہ کے رخسار نیلے ہو گئے، آؤ دیکھو زینب ام کلثوم کے بازو پسے گردن سے باندھ دیے گئے، آؤ دیکھو کوفے میں مجمع اغیار ہے، نبی اور علی کی بیٹیاں بے مقنع و چادر۔ الا ولعنت الله على القوم الظالمين بس يعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون